ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب الصد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جمعے کے اس خطبے میں درس قرآن کے حوالے سے سورۃ الانعام کی تفسیر اور اس کی ابتدائی مضامین کی تحقیق اور سورۃ الانعام میں بیان کردہ مسائل کی تشریح کا خلاصہ گزشتہ جمعے تک آپ حضرات نے آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث سماعت فرمائی۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق ضروری ابحاث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سورہ انعام مکی سورت ہونے کے اعتبار سے دلائل توحید، دلائل رسالت، عبرت اور نصیحت، بندوں کو نعمتوں سے بہرہ مند کرتے ہوئے اور نافرمانوں کو عذاب سے ڈراتے ہوئے یہ تمام دلائل اس لیے پیش کیے گئے تاکہ انسان شیطان کے مکر و کیف سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کی طرف گامزن ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس میں مخاطب جس قوم کو کیا ہے وہ مشرکین مکہ ہیں اور کفار مکہ ہیں، اور بعض مضامین وہ ہیں کہ جس کا ثبوت مدنی آیات کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ جنہوں نے متعدد خداؤں کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العزت کے مقابلے میں متعدد الہ بنا لیے تھے، تو اس سورت کی ابتدا کے اندر ہی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنے وجود پر دلائل دیے، اور یہ مظاہر کائنات، زمین اور آسمان کی جو تمام دلائل جس سے در حقیقت خدا کے وجود کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ تمام خدا کے وجود کے مظہر ہیں، اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلائل پیش کیے گئے۔ پھر مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا کہ دیکھو تم بڑے دانا اور سمجھدار ہو اور تم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، تو ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ جاؤ اور زمین کی سیر کرو، تمہیں ایسی قوموں کے محلات اور کھنڈرات بھی نظر آئیں گے جو کسی وقت بہت بڑی حویلیوں میں اور بہت بڑی عمارتوں میں متشکل ہوا کرتی تھی، اور وہ قومیں تم سے زیادہ دانا اور عقل مند تھی، علم و دانش کے اندر انہیں تم سے زیادہ گویا کہ وسعت دی گئی تھی، لیکن جب ہم انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کے مکانات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور ان کے ناموں کو صرف تاریخ کے اوراق تک چھوڑ دیا۔ فرما ذرا یہ تو سوچو کہ اتنی دانا اور اتنی علمی طبقے کے لوگ، آخر کیا وجہ تھی کہ کھنڈرات کی نظر ہو گئے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ان پر یہ عذاب کہاں سے آ گیا؟ تو یہ سارے مشاہدے اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض، محبوب ان سے کہو کہ زمین کی سیر کرو، اور تم تو ایسے بھی تجار ہو، تجارت کرتے ہو، تو تجارت کرتے وقت تمہارا گزر قوم سمود سے بھی ہوتا ہے، اور قوم سمود تو وہ قوم تھی کہ جس نے محلات مکانات زمینوں پر نہیں پہاڑوں کے اندر بنائے تھے، تو تم ان کی دانائی اور ان کے فہم و فراست کے سامنے ہیج ہو، عشر عشیر تم اس کا نہیں پا سکتے ہو۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ قوموں کے اندر کیا حرکت تھی کہ جس کی بنا پر انہیں اس کائنات کی ہست و بود سے ختم کر دیا گیا۔ یہ سارے دلائل گرد و نواح کے رب کریم نے ان کے سامنے پیش کر دیے، معاملات واضح کر دیے۔ پھر ایک بات یہاں پر قانون توحید کو سمجھنے کی بڑی بنیادی سورہ انعام میں پیش کی گئی، وہ یہ ہے کہ جب تک مخلوق خدا کو نہ مانے تو اللہ رب العزت ان کو سمجھانے کے لیے دلائل پیش کرتا رہتا ہے کہ یہ دیکھو اس سے مجھے مان لو، یہ دیکھو اس سے مجھے مان لو، یہ دیکھو اس طرح مجھے مان لو، اس بات پر غور کر لو، دیکھو یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں ہوں، اس طرف دیکھو کہ جناب یہ اس بات کی طرف متقاضی ہے کہ میرا وجود ہے، فلانی چیز کو دیکھ لو اس بات کی متقاضی ہے کہ میں ہوں اور ایک ہوں۔ تو جب تک انسان خدا کو نہیں مانتا اور مطالبہ رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ مجھے مانو، جب مطالبہ رب کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر دلائل بھی ہزاروں کی تعداد میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ قانون توحید کو سمجھنے کا قاعدہ ہے، یہ مطالبہ رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ مجھے مانو، تو پھر اس دعوے اور اس مطالبے پر رب کریم دلائل پر دلائل پیش کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کا کلام دلائل پر دلائل دیتا چلا جاتا ہے جب تک مطالبہ رب کی طرف ہو۔ لیکن جب مطالبہ بندوں کی طرف ہو جائے اور بندہ یہ کہے کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں لیکن ایسا کر کے دکھا دیا جائے، اب مطالبہ بندے کی طرف آ گیا۔ پہلے یہ تھا کہ اللہ کی طرف تھا کہ مجھے مانو، اب اللہ کا دعویٰ تھا کہ میری عبادت کرو اور میں ہوں اور ایک ہوں، تو اس ایک اور وجود پر رب اپنی طرف سے خوب دلائل پیش کرتا ہے، اور انسان اگر ایک دلیل کا انکار کرے تو کچھ نہیں کہا جاتا، دوسری دلیل لا کر رکھ دی جاتی، اس کا انکار کرے تو تیسری دلیل لا کر رکھ دی جاتی، اس کا انکار کرے تو چوتھی دلیل لا کے رکھ دی جاتی۔ اب اس دلیل کے انکار پر عذاب نہیں دیا جاتا، یہ قابل غور بات ہے، اس دلیل کے انکار پر عذاب نہیں دیا جاتا بلکہ دلیل کے بعد دلیل پیش کی جاتی ہے، کیونکہ مطالبہ رب کی طرف سے ہے۔ اب اگر اسلام ایک بات کو ٹھونسنے سے مترادف ہوتا تو چاہیے تھا کہ ایک بات کر دی جاتی خدا کو مانو اور یہ دلیل ہے، کوئی نہیں مانتا اس قوم کو ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ سابقہ جتنی اقوام کو دیکھیں اور جن قوموں کو ختم کیا گیا ہے ان کو صرف اس بات پر نہیں ختم کیا گیا کہ جناب تم اللہ کو مانو اور اللہ نے اپنے وجود پر کہ میں ہوں اور میرا وجود برحق ہے اور وہ وجود بھی واحد ہے، تو یہ اللہ نے دعویٰ کر کے دلائل دے دیے اور انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ جب مطالبہ اللہ کی طرف سے تھا تو دلائل بھی اللہ کی طرف سے تھی، قومیں نہیں مانتی تھی تو عذاب نہیں آتا تھا، ان پر پے در پہ دلائل کی گردانیں کی جاتی۔ لیکن جب مطالبہ قوموں کی طرف سے ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے مولا ہم تجھے مان لیتے ہیں لیکن تو دریا ذرا شہر کی بنا دے، تو پہاڑ ذرا سونے کے بنا دے، تو ذرا پتھروں کی بارش کر کے دکھا دے، اب مطالبہ بندوں کی طرف سے، تو اللہ فرماتا کہ دیکھو میں ایسا کر کے دکھا دیتا ہوں، پھر اب تم نے نہیں مانا، پہلے تو مطالبہ میری طرف سے تھا تو انکار پر تو تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اب مطالبہ تمہاری طرف سے ہے، اس کا مطالبہ ہم مکمل کر لیتے ہیں، اس دعوے کو ہم چیلنج کے قبول کرتے ہیں، اور ہم اس کے بے آئینی ہی جیسی تم نے حد باندھی ہے، جیسی تم نے باتیں کی ہے، بے آئینی ویسی چیز ہم تمہارے لیے اتار دیں گے، لیکن اس کے بعد تمہارے پاس ایک ہی حل ہوگا اور وہ ہوگا ماننا، اس لیے کہ تم نے اپنی دل سے چاہتی ہوئی چیز پیش کر دی ہے اور ایسی مثالیں پیش کر دی کہ تم سمجھے کہ خدا نہیں پیش کر سکتا، اگر اور یہ مثالیں وہی لا سکتا ہے کہ جو خدا ہے، تو ہم تمہیں لا کر دکھا دیتے ہیں، اور جب ہم تمہیں لا کر دکھا دیتے ہیں تو تمہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا، اور یہی حال قوم سمود کا ہوا ہے، یہی حال قوم عاد کا ہوا ہے، صرف ان کو ڈائریکٹ عذاب مبتلا نہیں کیا گیا، جب مطالبہ ان کی جانب سے ہوا تھا اور جواب خدا نے دیا تھا تو اس جواب کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے عذاب آیا ہے، ورنہ جہاں مطالبہ اللہ کی جانب سے تھا اور دلائل اللہ کی جانب سے تھے تو وہ اس کا انکار کرتے رہتے تھے، اللہ دوسری دلیل پیش کرتا وہ اس کا انکار کرتے، پھر دوسری دلیل آتی، پھر انکار کرتے، پھر ایک اور دلیل آتی، تو جہاں مطالبہ خدا کی طرف سے تھا اس پر کوئی گرفت نہیں، اور جہاں قومیں خود سے مطالبہ کرنے لگی کہ ٹھیک ہے مولا بس بہت ہو گیا ہے اب یہ پہاڑ سونے کا بنا دے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ جو پہاڑ سونے کا بنا دے گا وہ خدا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے اپنے دل کی بات کی ہے کہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور ہم تمہیں بنا کر دکھا دیتے ہیں، اور یہ بن جائے تو بات تمہاری دل کی ہے تمہیں قبول کرنا پڑے گا، اور تم نے قبول نہیں کیا تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو قوم سمود نے بھی یہی کہا حضرت صالح علیہ السلام سے، یہ تسلسل کو جوڑنے کے لیے آگے سے میں نے گزشتہ باتوں کو اٹھایا، انہوں نے بڑی عجیب غریب مطالبہ کیا، کہا دیکھو یہ پہاڑ ہے، کہا کہتے اتنا سخت پہاڑ ہے، کہ بالکل سخت پہاڑ ہے، کہا ایسا کریں یہ پہاڑ نرم ہو جائے، اب دیکھیں غیر عادی چیزوں کا مطالبہ ہے، یہ پہاڑ نرم ہو جائے، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نرم ہو گیا پھر کیا ہو، کہا اس میں عمر رشیدہ ایک اونٹنی نکلے اور جو ہو بھی حاملہ اور بڑی خوبصورت اٹی کٹی گویا کہ اونٹنی ہو حاملہ، اور مطالبہ یہی نہیں کہ کہا اس پہاڑ سے نکلے، پہاڑ میں اونٹنی کا کیا کام ہے، وہ اس میں حیات کہاں باقی رہے گی، لیکن مطالبہ اپنی طرف سے کہ پہاڑ ہے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکلے تو حاملہ ہو، تو بھائی وہ حاملہ اندر کیسی ہو گئی، ایک مطالبہ ہے بس پورا کرو ہمارا مطالبہ، اچھا وہ نکلے تو پھر کیا کرے، تھا نکلنے کے ساتھ بچے کو جنے، تو کہا جناب ٹائم بھی ایسا ہو کہ جناب اس کے عین جننے کا وقت ہو، کہا جی ایسا ہو، کہا کیسی بات کر، تو کہا خدا ہو تو سب کچھ کہہ سکتا ہے، اللہ نے فرمایا صالح علیہ السلام سے کہ تو اس کے مطالبے کو قبول کر لے، کہا دیکھو خدا عین بھی عین سب ایسا کر کے دکھائے گا، لیکن کیا اس کے بعد تم قبول کر لو گے، کہا اس میں یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور جو کر کے دکھائے وہ تو خدا ہوتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو اشارہ ہوا کہ پہاڑ کی طرف توجہ کرے، اور پہاڑ کی طرف توجہ کیا گیا، وہ سخت پہاڑ شخ ہو گیا، اندر سے اونٹنی نمودار ہو گئی اور وہ اونٹنی حاملہ تھی، اور اسی وقت اس نے بچے کو جنا، تو فرمایا دیکھو اب مطالبہ تمہاری طرف سے تھا، اور خدا عذاب جب بھیجتا ہے اس وقت نہیں بھیجتا جب مطالبہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور دلائل خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہزاروں دلائل کا بھی انکار کر دیا جائے کہ خدا کچھ نہیں کہتا، لیکن جب مطالبہ تمہاری طرف سے ہو اور جواب خدا دے دے پھر اس کے بعد سد باب ہو جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، اب کسی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا، تو اب وہ اونٹنی نکلی اس نے بچے کو جنا، اب انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو جادو ہے، جب انہوں نے اس مطالبے کا انکار کیا تو اب قوم سمود پر عذاب آیا، اور قوم سمود پر عذاب آیا، اور اس عذاب کی کیفیت یہ تھی کہ اس قوم کھنڈرات کے اندر منتقل کر دیا گیا، تو سورہ انعام کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العزت نے اور ابتدائی آیت میں اسی بات کو ذکر کیا کہ تم ذرا اس بات پر غور تو کرو کہ وہ کیا عمل تھا ان کا اور وہ کیا برائی تھی اس کے اندر کہ جن کی بنا پر ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھو یہ اللہ ہی کے دست پاک میں ہے اور اس کے دست قدرت کے اندر ہے، فرمایا کہ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، قیامت کے دن جو اس کے عذاب سے بچ گیا اس کا ذاتی کوئی فعل نہیں تھا، فرمایا فقد رحمہ یہ رب نے اس پر فضل کر دیا، اگر کوئی اس کے عذاب سے بچ گیا تو اس بندے میں کوئی خوبی نہ تھی بلکہ یہ تو رب نے اس کے اوپر گویا کہ فضل کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت آگے پھر آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ خدا کی جانب سے جب کسی پر مصیبت آئے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں پر اولیاء سے مدد اور انبیاء سے مدد کے تصور پر میں نے گزشتہ درس کے اندر ویب سائٹ پر موجود ہے مکمل اس آیت پر وہ جوابات دیے تھے جو فریق مخالف خواہ مخواہ اس میں دھاندلی کرتے ہیں، یہاں پر جو مقصد بیان کیا جا رہا ہے میں اس کے ترجمے کو آگے لے کر چل رہا ہوں، اللہ فرماتا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، خدا کی جانب سے جب کسی کو مصیبت پہنچے اور ضرر پہنچے تو فلا کاشف له الا هو، تو اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ دور کرتا۔ اب لوگ کہنے لگے جی اولیاء سے تم مانگ رہے ہو ولیوں سے تم مانگ رہے ہو، تو ہم نے کہا یہ انتہائی احمقانہ سوال ہے، اس لیے کہ خدا جو مشکلوں کو دور کرے گا تو تمہارا ہاتھ پکڑ کر دور کرے گا یا وہ کوئی سبب بنائے گا کہ اس سے اس کی مشکل کشائی کا اظہار ہوگا، تمہیں پیاس لگ گئی ایک مشکل خدا کی جانب سے آ گئی تم پر پیاس لگ گئی، اب پیاس بجھے گی کیسے، یہ پیاس بجھے گی کیسے، پانی پینے سے، تو خدا نے اپنے شفا اور اپنی عطا اور اپنے کشف در کا اظہار پانی کے ذریعے فرمایا، تو یہ اسباب دنیا ہے، رب کریم کی قدرت تاثیر کا اظہار سبب کے جامع میں ہوتا ہے، تو انبیاء تو اگر کسی نے پانی پی کر پیاس بجھا لی تو دراصل اس نے اللہ ہی سے مدد لی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد کا اظہار پانی ہی سے تو ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں رزاق ہوں، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن رزق اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، رزق اللہ نے ذرائع بنائے ہیں، اس کے طریقے بنائے ہیں، تو رزق کے اس طریقے پر جا کر رزق لینا، وہ خدا ہی سے رزق لینا ہے، اس لیے کہ رزق ایسا نہیں کہ خدا آپ کے ہاتھ ملا کر رکھے گا، بلکہ اس کے لیے مشقت اور تمام معاملات بتائے ہیں، تو خدا رزق دینے والا ہے، اگر آپ اس کاروباری عمل پر آ کر رزق حلال کے وصول کے جو طریقے اس طریقے پر آ کر اس طریقے پر آ کر اگر رزق لیں گے تو دراصل خدا ہی سے رزق لیا ہے، تو خدا اپنی نعمت در یعنی مشکلات اور نعمت نفع اس دینے والا خدا ہی ہے، لیکن اس کا اظہار اللہ اسباب کے جامع میں کرتا ہے، تو اس سبب کے پاس جا کر اس نعمت کو لینا وہ دراصل خدا ہی سے لینا ہے، جس طرح قرآن نے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، کہ اے محبوب اللہ تیرا مددگار ہے، جبریل تیرے مددگار ہیں، تو سوال ہوا 28 بارے میں آیت موجود ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرے مددگار، سارے مسلمان تیرے مددگار، امام راضی نے بڑا پیارا نقطہ اٹھایا، فرما جب اللہ مددگار ہے تو جبریل کی مدد کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ مددگار ہے تو نیک مسلمانوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے، پھر خود جواب دیتے ہیں کہ پیارے اللہ کی مدد کا اظہار جبریل سے تو ہوگا، اللہ کی مدد کا اظہار نیک مسلمانوں سے تو ہوگا، خدا کی مدد کوئی برہنہ تو نظر نہیں آتی، وہ تو سبب کے اندر ظاہر ہوتی ہے، تو فرمایا خدا کی مدد کا اظہار کبھی جبریل سے ہوتا ہے، کبھی نبی سے ہوتا ہے، کبھی ولی سے ہوتا ہے، کبھی بارش سے ہوتا ہے، کبھی روٹی سے ہوتا ہے، کبھی پانی سے ہوتا ہے، تو ان اسباب پر آ کر فیض لینا دراصل خدا ہی سے لینا ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں محمود الحسن دیوبندی صاحب نے جب قرآن کا ترجمہ اور اس کا حاشیہ مرتب کیا تو جناب سورہ فاتحہ کی تفسیر وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے حاشیہ میں یہی بات لکھی کہ دراصل اولیاء سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا ہے، اس لیے تو بذات خود نہیں دے رہے ہیں بلکہ خدا کی مدد کا اظہار ان سے ہو رہا ہے، یہ کتنا احمقانہ سوال ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے، میں اس بات سے گویا کہ بہت عجیب و غریب اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ جناب جب مشکل ہو جائے تو یہ آیت پڑی جاتی ہے، ہم نے کہا یقیناً جب مشکل ہو جائے خدا ہی دور کرتا ہے، لیکن خدا دور کے شکر خدا جو مشکل دور کرتا ہے وہ نفع کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے، اسباب کے جامع سے ہوتا ہے، اب دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رو رو کے بینائی کمزور ہو گئی تھی، بعض علماء نے لکھا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، لیکن اکثر علماء اس طرف چلے گئے ہیں کہ جناب انبیاء کرام کو اللہ کوئی ایسی مرض سے ایسا مرض نہیں عطا فرماتا جس سے لوگ گھن کھائیں، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق جو یہ کہ کیڑے لگ گئے تھے، اس پر بھی علماء نے اکثر علماء نے اس بات سے انکار کیا ہے، فرمایا ایسا طریقہ نہیں ہوا، اس لیے کہ گھن کھانے والے مرض سے اللہ رب العزت انبیاء کو محفوظ فرماتا ہے، اور ان کو آراستہ کرتے ہوئے وہی ان کے نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، فرمایا ہاں یہ ضرور تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق کے اندر رو رو کے بنائی کم ہو گئی، اور جب یہ خبر مصر میں حضرت یوسف کو ملی تو سورہ یوسف کے اندر خود موجود ہے کہ جب وہ پتا چلا کہ آپ کے والد صاحب کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں آپ کے فراق میں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ آیت نہیں پڑھی حضرت یوسف نے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کو نقصان پہنچے تو کوئی اس نقصان کو شفا میں بدل نہیں سکتا مگر اللہ کے، یہ حضرت یوسف بھی جانتے تھے اور یقیناً خدا ہی شفا دیتا ہے، لیکن اس کے اظہار کے اسباب ہوتے ہیں، فوراً حضرت یوسف نے اپنا قمیض اتار کے پیش کیا، فرمایا اذهبوا بقميص هذا، لے جاؤ میرے اس قمیض کو، فالقوه على وجه ابيه ياتي بصيرا، لے جا کر میرے باپ کے منہ پر ڈالو خدا شفا دے دے گا، اس کی آنکھیں آ جائے گی، اب دیکھو شفا خدا نے دی ہے لیکن اس شفا کا اظہار قمیص یوسف سے ہو رہا، تو یعقوب علیہ السلام نے اگر یوسف علیہ السلام کے قمیص کو چہرے پر رکھ کر اس سے آنکھیں لی تو قمیص سے نہ لی، دراصل خدا ہی سے لی ہے، اس لیے کہ خدا کی شفا کا اظہار اس قمیص سے ہو رہا ہے، اس کو شرک کہنا اسلام میں ایک بہت بڑی درار ڈالنا ہے اور جوہل مرکب ہے، اور انبیاء کو مشرک کہنے کے مترادف ہونا ہے معاذ اللہ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں وہ ابرئ او واحد متکلم کا صیغہ ہے، وہ ابرئ او یعنی میں شفا دیتا ہوں، وہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ، فرما وہ ابرئ او میں شفا دیتا ہوں، جو مادرزاد اندھا پیدا ہو کوڑ کے مرض مبتلا ہو، تو وہ اگر جو لوگ کوڑ کے مرض کے لیے اور شفا لینے کے لیے حضرت عیسیٰ کے اس دعوے پر آگے بڑھے، حضرت عیسیٰ نے جو کہا وہ ابرے ہو میں شفا دیتا ہوں، اس کو لینے کے لیے آگے بڑھے، تو دراصل وہ مشرک نہ ہوئے اس لیے کہ وہ شفا خدا ہی سے لے رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شفا کے اظہار کا ذریعہ بن رہے تھے. تو اس میں فرما فائن اللہ مولا ہو, وہ کہتے جی ایک مدد کا لفظ اللہ پر بھی بولا جائے نبی پر بھی بولا جائے تو شرک ہے. میں نے کہا شرک اپنے گھر میں رکھیے, یہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا. قرآن تو ایک مدد کا لفظ رب پر بھی بولتا ہے, جبریل پر بھی بولتا ہے, سارے مسلمانوں پر بولتا ہے کہ فائن اللہ مولا ہو, محبوب اللہ تیرا مولا مددگار ہے, وہ جبریل ہو اور جبریل تیرے مددگار ہے, وہ صالح المومنین اور سارے مسلمان تیرے مددگار ہیں. تو کیا مطلب, اللہ تو مددگار ہے لیکن اس کی مدد کہاں سے آئے گی, جبریل کے ذریعے آئے گی, سارے مسلمان کے ذریعے آئے گی, اسباب کے ذریعے آئے گی. اب نہیں جی اللہ دے, اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا, یہ عالم اسباب ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے, کبھی سبب جو ہے پانی بن جاتا ہے, کبھی سبب نبی کی دعا بن جاتی ہے, کبھی سبب نبی کا تصرف بن جاتا ہے. تو جس طرح پانی سے شفا لینا دراصل خدا سے شفا لینا ہے, تو وہ بھی خدا انبیاء اور اولیاء سے شفا لینا, وہ خدا ہی سے شفا لینا ہے. اس لیے کہ خدا کی مدد اور خدا کی رحمت کا اظہار ان کی ذاتوں سے ہو رہا ہے. میں نے بخاری کی حدیث پیش کی تھی آپ کے سامنے ایک آسان سی بات سمجھانے کے لیے. بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو کعبے کے قریب چھوڑ کر صفا مروہ میں دوڑ رہی تھی, تو بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے, پورا قصہ موجود ہے. اس میں ایک الفاظ ہے کہ جب آپ صفا مروہ میں بھاگنے لگی اور دوڑ رہی تھی تو آپ کو جبریل کے پروں کی آواز آئی, تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے فضا میں سر اٹھا کر فرمایا اغیث, کیا فرمایا, اغیث میری مدد کر. اغیث غوث اسی سے بنا ہے, غوث مدد کو کہتے ہیں, اغیث اس کا امر کا صیغہ ہے کہ جناب تو میری مدد کر. اگر غوث کہنا شرک ہے تو حضرت ہاجرہ کا حضرت جبریل کو اغیث کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ فرمایا اغیث ان کان عندک خیرہ, تو میری مدد کر جبریل اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے. تو دراصل جبریل کو جو آپ نے اغیث کہا وہ دراصل خدا ہی سے مدد لی ہے, کیونکہ خدا کی غوث, خدا کی مدد, خدا کی نصرت, خدا کے عون کا اظہار جبریل کے ذریعے ہو رہا ہے. اس لیے فرما اغیث ان کان عندک خیرہ, جبریل کو میری مدد کر اگر تیرے پاس کوئی بہتری ہے. تو جب یہ کہنا حضرت ہاجرہ کا کہ تو میری مدد کر شرک نہیں, تو ہم کہیں کہ اللہ والے مدد کرتے ہیں تو شرک کیسے ہوگا؟ تو وہ ساری مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے حقیقتاً اللہ کو خطاب کیا جاتا ہے, کبھی اسناد مجازی کے تحت بندوں کو خطاب کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہم نے کہا مدد میں اللہ کا بھی نام دیا لینا چاہیے. اللہ سے مانگنے کے کئی طریقے ہیں, ایک تو یہ کہنا کہ یا اللہ دے, یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے, ایسی ہی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے نبی آپ دے دیں اور وہ ہو مسلمان, کیونکہ قرآن میں اس کے دلائل موجود ہیں اور نظائر موجود ہیں, اس کو مشرک اور کافر نہیں کہا جائے گا, بلکہ عرب کی فصاحت اور بلاغت اور محاورے کے تحت اور عرف اور ریاض اور اسناد مجازی کے تحت اس کو عین شریعت کہا جائے گا. کہ جس طرح کے حضرت یوسف نے کہا کہ اس حبوبی قمیص لہذا لے جاؤ میرے اس قمیص کو, اور جب صحابہ کرام کو جب کوئی نظر لگ جاتی یا جناب انہیں کوئی مرض شدید ہو جاتا, تو آج تو لوگ توحید کے بڑے شہدائی ہیں لیکن جس کی توحید کے اندر صحابہ کی توحید کی روح نہیں ہوگی تو اس کی توحید پھر شیطان والی توحید ہو جائے گی, اور جس کی توحید کے اندر صحابہ کی توحید کی خوشبو آئے گی وہی توحید جبریل والی توحید ہو جائے گی. اب دیکھیں صحابہ کرام میں جو مریض ہو جاتا تھا وہ دربار رسالت, سرکار کا تو وصال ہو چکا تھا لیکن دربار رسالت میں پہنچ کر سید ام سلمہ کے دیگر ازواج مطہرہ سے کہ ہمارا بڑا پنا بھائی ہے بہت بیمار ہو گیا ہے, اس کے ساتھ کیا کریں؟ آپ کہتی ہیں ایک نہیں سب کو جمع کر کے لاؤ. مسلم شریف کتاب الفضائل میں روایت موجود ہے سب کو جمع کر کے لایا جاتا, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جبے کو دھویا جاتا اور دھونے کے بعد جبے کو سکھایا جاتا اور جبے کا جو پانی تھا وہ مریض کو پلایا جاتا. اب یہ پانی نہیں شفا دے رہا, خدا ہی دے رہا ہے لیکن دلوا رہا اس پانی کے ذریعے. تو مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے, یہ اظہار کے طریقے ہوتے ہیں. تو انبیاء اولیاء یہ خدا کی قدرت کے مظہر ہیں, اس کی امداد و نصرت کے مظہر ہیں, ظاہر کرنے والے ہیں. اس کو شرک کہہ دو گے تو سارے اسلام سے ہاتھ پھیرنا پڑے گا پھر. اب آپ دیکھیں صحابہ کرام جو پانی پیتے تو یہ نہیں کہتے کہ نستشفی اللہ بھی, کہ اللہ نے ہمیں مدد دی, بلکہ فرماتے نستشفی بہا للمرضى, ہم اس پانی سے شفا لیتے اپنے مریضوں کے لیے. تو آپ دیکھیں انہوں نے اسناد مجازی, ان کا یہی عقیدہ کہ خدا شفا دیتا ہے, تو کبھی یہ کہا جائے کہ خدا نے شفا دی یہ بھی ٹھیک ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہا جائے کہ جناب کسی ولی نے شفا دے دی، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی نے ولی نے شفا دی ہے اس کے دل میں یہی ہے کہ خدا نے شفا دی ہے، یہ اظہار کا مرکز تھا، اس کے ذریعے دلوائی گئی ہے، اور ایسے کلمات قرآن میں موجود ہے کہ جس طرح نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولی نے شفا دی. میں نے کہا اگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی نے شفا دی ہے تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نبی شفا دیتا ہے. جب حضرت عیسیٰ خود کہے وہ ابرے او میں شفا دیتا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، تو ہم کہیں کہ نبی شفا دیتا ہے، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ پہلے حضرت عیسیٰ کو روکے نا، وہ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ ابرے او؟ پتا چلا یہ صرف خام خیالیاں ہیں، یہ گٹے والی توحید بنائی گئی ہے کہ جو مال بکتا نہیں ہے تو اس کے لیبر بدلی کیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں اسی توحید پر رکھے جو توحید قرآن میں ذکر ہوئی ہے، جو انبیاء کی توحید رہی ہے، جو صالحین کی توحید رہی ہے. پھر اس میں خام خواہ کی لہر نکالی جاتی ہے کہ نہیں جناب یہ مدد شرک نہیں ہے، وہ ماں فوق العداد والی مدد شرک ہوتی ہے، یہ تو ماں تحت الاسباب والی ہے، یعنی تو اسباب سے اگر آپ مدد لیں گے. ایک بہانہ اور نکالا جاتا ہے کہ اگر آپ سبب سے مدد لیں گے تو یہ جائز ہے، لیکن اس دور کے شفا کے لیے وہ سبب نہ ہو، اس سے کوئی اور سبب سے مدد لیں گے تو وہ پھر شرک ہوگا. اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ سر میں درد ہو تو آپ نے کوسٹون کھا لی، تو آپ نے کوسٹون سے جو مدد لی ہے ادھر سے خدا ہی سے مدد ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنی شفا کو اس دوائی میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن سر میں جب درد ہوگا تو ہمارے عالم اسباب میں یہ نہیں ہوتا کہ سر میں درد ہو تو بندہ پانی سر پر لگائے یا کسی کا رومال پکڑ کے سر پر لگا دے، یہ نہیں ہوتا. ہمارے اسباب میں آدھی مدد ایسی نہیں ہے، آدھی مدد یہ ہے کہ ٹانگ کٹے گی تو پلستر ہوگا، ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو پلستر ہوگا، اس کا ایکسرے ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے دھوک ماری اور ٹانگ صحیح ہو گئی. ہمارے عالم اسباب میں ایسی مدد نہیں. تو جو عالم اسباب میں جو مدد رائج نہیں، ایسی مدد کسی ولی نبی سے مانگی جائے تو یہ شرک ہے. ہم نے بولا یہ بھی عقل کا دیوالیہ ہے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جب ٹانگیں کٹ جایا کرتی تھی، قتادہ بن نعمان کو آپ بدر میں اور احد میں دیکھیں کہ جب ان کی آنکھ میں تیر لگا اور آنکھ ان کے چہرے پر بہ گئی، آج یہاں پر ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آنکھ میں کالا پانی آ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا، لیکن آنکھ کا ڈھیلا پھٹ کر چہرے پر بہ جائے تو کیا سائنس کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ بالکل نہیں. جو بالکل ختم ہو چکی، کچھ بھی نہیں ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، علی صحابہ فی تمیز صحابہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت قتادہ بن نعمان کو زہر آلود تیر لگا بائیں آنکھ کے اندر، اور وہ تیر آنکھوں کے اندر پیوست ہو گیا، ذرا تصور تو کریں آپ، اور وہ آنکھ پوری کی پوری چہرے پر بہ گئی. اور جب وہ بہ گئی تو وہ حضور کے دربار میں پہنچے، کہا کہ حضور میرا یہ حال ہو گیا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم اسباب میں تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا، آدھی طریقے میں تو کوئی علاج نہیں تھا، لیکن حضور نے غیر آدھی طریقے سے، اور وہ بھی اسباب اور خدا کی عطا سے ہے، وہ بھی اسباب اور خدا کی عطا سے ہے، آپ نے ان کے چہرے کی گوئے کے گوشت کے لوتھڑے کو جمع کیا اور آنکھ کے حلقے میں ڈالا اور لعاب دہن لگایا تو زخم بھی ٹھیک، نظر بھی اسی وقت آ گئی. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں علی صحابہ فی تمیز صحابہ میں کہ آپ کی سات پشتوں تک بائیں آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا، کہ جس میں حضور کا لعاب لگا تھا. تو اندازہ لگائیے، ہر مسئلے کو اگر اٹھا کر شرک کہہ دیں گے تو بچے گا کیا پھر اور رہے گا کیا پھر؟ چلتے چلتے آخری ایک بات یہ عرض کر دوں، کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو معجزہ تھا، اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں تھا. میں نے کہا ایک سوال کا مجھے جواب دے دو، قتادہ بن نعمان کی مدد کرنے پر اگر تم کہتے اس میں نبی کا کوئی دخل نہیں تھا، یہ فعل خدا تھا اور نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں، معجزہ تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت قتادہ سے جو مدد کی آپ نے، اس پر میرے آقا کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اگر تم کہو گے نہیں ملے گا تو مسلمان نہیں رہو گے، اور اگر کہو گے ملے گا تو ثواب اختیاری چیز ہوتی ہے. ثواب عبادت اختیاری چیز ہوتی ہے، ثواب اختیاری چیز ہوتی ہے. تو لہٰذا یہی جواب میرے خیال میں کافی، اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ حضور کو اگر قتادہ بن نعمان کی آنکھ جوڑنے میں ثواب ملا تو اس میں حضور کا کسب تھا، اختیار تھا، ارادہ تھا، جب تو ثواب مل رہا ہے. اور یہ کہنا کہ جناب نبی کے معجزے میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی کے معجزہ پیش کرے تو نبی کے معجزہ پیش کرنے میں نبی کو ثواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ کہا جی ملتا ہے. ہم نے کہا ثواب غیر اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے، اختیاری چیز ہوتی ہے، اور جب اختیار ہے جبھی تو ثواب مل رہا ہے. اور تم کہو گے نہیں ملتا تو پھر اپنی ایمان کی خیر مناؤ، یقین اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سب ہوتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا اظہار انبیاء اور اولیاء کے ساتھ کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں سلیم الفطرت بنائے اور اسلاف کے طریقے پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انبیاء صالحین اولیاء کاملین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے سینوں کا انشراح فرمائے. اور آج سلسلہ قادریہ چشتی نقشبندی سہروردی اشرفی، یہ سلسلہ وہ ہے کہ جن سے اسلام پھیلا ہے. جو منع کرنے والے وہ مٹھی بھر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، لیکن ان سلاسل کے بزرگ سارے بر اعظموں پر آج ان کی حکومت کا غلبہ ہے، آج جو مسلمان ہے انہی کے حلقوں سے مسلمان ہے، اگر اسی مسئلے کو کفر کہہ دیا جائے، شرک کہہ دیا جائے، تو ساری امت مشرک ہو گئی اور آپ کی 1.5 فٹ کی نماز مسجد میں آنے والے لوگ مسلمان ہو گئے. ایسا ظلم تو نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کے لیے سوئے زنی نہیں رکھنا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی. جب آقا نے فرما دیا میری امت شرک نہیں کرے گی تو کسی کو ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے اور فہم و فراست عطا فرمائے اور ہمارے ذہنوں میں وسعت عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمدللہ.